بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. یہ حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ مسلم شریف میں اختصار کے ساتھ مروی ہے، اور مسلم شریف ہی کی سند سے علامہ برقانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور علامہ برقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. مسلم شریف کا جو حصہ ہے وہ اتنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دن اپنے پیچھے بٹھایا، کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور اپنے پیچھے مجھے بھی بٹھایا، اور مجھے چپکے سے ایک بات بتلائی، اور یہ چونکہ راز کی بات تھی اس لیے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سے کسی کو وہ بات نہیں بتلاؤں گا. اور اس سلسلے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو راز کی نہیں ہوتی، تو وہ آپ کسی کو بھی بتلا سکتے ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ایک مدت تک کے لیے راز کی ہوتی ہے. تو جس مدت تک کے لیے وہ راز کی ہے، اس وقت تک وہ بات کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس نے ہمیں بتلائی ہیں، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک راز ہے، تو اس کے انتقال کے بعد وہ باتیں بتلائی جا سکتی ہیں. اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے راز ہیں. تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے ایک بات بتلائی، اور لوگوں میں سے یہ بات میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے راز ہی ہے، اور مجالس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ المجالس بالامانہ، اس لیے کہ جب گفتگو ہوگی تو کم سے کم دو آدمیوں کی مجلس تو ہوگی نا، ایک سننے والا ایک بولنے والا. تو مجلسوں میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، ہماری بیٹھکوں میں جو بات کی جاتی ہیں، وہ راز ہوتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ بات آپ کسی کو بتلائیے گا مت. اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، عقل سے سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو انہوں نے مجھے بتلائی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ راز کی بات ہو، اور اگر غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کسی کو کہنے کی نہیں ہے. لیکن آج کل جو رواج ہو گیا ہے وہ یہ کہ راز کی بات ہوتی ہے تو بہت تاکید سے کہنا پڑتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ بات کسی کو مت بتانا. اور اس کے ساتھ ایک دوسری مصیبت ہے کہ تاکید سے کہنے کے بعد وہ بات جلدی باہر چلی جاتی ہے. اگر آپ نے کسی کو یہ کہا نہیں کہ آپ کسی کو یہ بات مت بتانا، تو خطرہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس بات کو عام سمجھ کر کسی کے سامنے بیان کر دے. اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کسی کو یہ بات بتلانا مت، تو پھر تو یقین ہے کہ وہ ضرور کسی کو بتلائے گا، اور وہ یہ کہہ کر کے بتلائے گا کہ دیکھو مجھے منع کیا گیا ہے کہ یہ بات کسی کو مت بتلائیے، لیکن صرف آپ کو کہہ رہا ہوں. تو سننے والا بھی تو سمجھدار ہوتا ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ جب آپ کو منع کیا گیا تھا کہ یہ بات کسی کو کہنی نہیں ہے، اور آپ نے آپ کے حلقے میں سے مجھے مخصوص سمجھ کر مجھے بتلایا، تو میرے حلقے میں بھی تو کوئی میرا مخصوص ہوگا نا، تو آپ کی اتباع میں بھی تو کسی ایک آدمی کو کہہ سکتا ہوں. راز کی بات بتلانا جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. راز کی بات بتلانا جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ پر شبہ ہو جائے تو ذرا پوچھ لیا جائے. مجھے جب کوئی اطلاع کرتا ہے کہ ہماری منگنی ہو گئی ہے، تو مجھے اگر شبہ ہوتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی یہ بات راز میں مجھے آپ کہہ رہے ہیں یا کسی کو بتانے میں کوئی حرج تو نہیں. تو کبھی کبھی وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، اس وقت ابھی گفتگو کے مرحلے میں ہے، یہ تو تجھ سے تعلق ہے اس وجہ سے تجھے بتلا رہے ہیں. پھر وہ مجھے اطلاع کر دیتے ہیں کہ اب یہ راز کی بات نہیں ہے، اب بتلائی جا سکتی ہے. تو خامخواہ ہمیں گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ کسی ایسے حال پر ہماری نظر پڑ جائے جو وہ کسی کو بتلانا پسند نہیں کرے گا، یعنی کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، تو اس میں اگر کسی اور کا کوئی نقصان نہ ہو تو یہ عیب بھی نہیں بتلانا چاہیے کسی کا. یہ بھی ایک راز کی بات ہے. ہم نے کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو غلط جگہ پر دیکھ لیا، تو اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے اس سے کسی اور کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، کسی جگہ پر دو آدمی بیٹھ کر کوئی پلان کر رہے ہیں کسی کو قتل کرنے کا، کسی کے گھر میں چوری کرنے کا، تو اس میں چونکہ دوسروں کا نقصان ہے تو ایسی صورت میں بتلانا جائز ہے. یا یہ کہ جس کو ہم نے دیکھا غلط کام کرتے ہوئے اور ہمیں پتا ہے کہ اس کا تعلق فلاں سے ہے، اور فلاں کو کہنے سے اس شخص کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نیت صرف اصلاح کی ہے، تو ایسی صورت میں آپ بتلا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس کی عیب جوئی نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں کہ یہ شخص اگر کسی طرح ان کو سمجھائے گا تو وہ اس برائی سے توبہ کر لیں گے، اور ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت کی بھی بن جائے گی. بہرحال حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما یہ بات کہنے کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے، استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تھے باہر کھلے میدان میں، تو اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک آڑ بناتے تھے. ہر شخص ایسا کرے گا. تو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جس کو آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے آڑ بناتے تھے، وہ کوئی اونچی چیز ہوتی تھی، کوئی ٹیلا ہے، یا کوئی اونچا درخت ہے، یا کوئی اونچی چٹان ہے، یا کوئی کسی عمارت کی دیوار ہے، او حائش و نخلن، یا کھجور کے جھونڈ، یعنی کھجور کا باغ. بس یہاں تک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے. اور اسی کو آگے پھر بڑھاتے ہیں علامہ برقانی رحمۃ اللہ علیہ کہ فدخل حائطاً لرجل من الانصار، بس انصار میں سے ایک شخص کے باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی کی پراپرٹی میں اس وقت بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز ہے جبکہ غالب گمان یہ ہو کہ ہمارے داخل ہونے سے انہیں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، کسی کی زمین میں، کسی کے باغ میں. لیکن یہ تب ہے جبکہ بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو. جہاں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو وہاں تو اجازت دے کر دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک صاحب کے باغ میں داخل ہوئے، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آ گیا. دیکھا کہ ایک اونٹ ہے باغ میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس اونٹ کو تو وہ بل بل آیا، وہ رونے لگا وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اور آواز کے ساتھ رویا، وہ بل بلایا، وذرفت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ تو رحمت للعالمین تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فمسح سراتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرات پر ہاتھ پھیرا. اور سرات جو ہے اس کی عربی ہی میں تفسیر کر رہے ہیں راوی، ای سینامہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے کوہان پر، ہمپ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے ساتھ پیار کیا. ودی فرا ہو، اور اس کے کان کے پیچھے کے حصے پر ہاتھ پھیرا. تو یہ کان کے پیچھے کے حصے پر جب ہاتھ پھیرتے ہیں، کان کے پیچھے کے حصے پر، اسی طرح اس گردن کے اوپر، تو اس جگہ پر ہاتھ پھیرنے سے جانور کو بہت سکون ملتا ہے. جیسے انسانوں پر جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو عموماً سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو اس سے بہت سکون ملتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوہان پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کان کے پیچھے کے حصے پر ہاتھ پھیرا، فسکنا، تو اسے سکون ہوا اور اس نے رونا بند کر دیا، بل بلانا بند کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ تو ساتھ تھے، ارشاد فرمایا کہ من رب و ھذا الجمل، من رب و ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اور پھر فوراً پوچھا لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اب اتنا پوچھنا کافی تھا کہ من رب و ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، یا یہ پوچھتے کہ یہ اونٹ کس کا ہے. لیکن دو مرتبہ آپ بولے کہ یہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اور فوراً پھر بولے کہ یہ اونٹ کس کا ہے. اس سے حضرت محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے پتہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اونٹ کی کتنی فکر لاحق ہو گئی تھی، اور کتنا کنسرن دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مالک کو جلدی سے جلدی تلاش کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اور فوراً پھر فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، تلاش کر کے لاؤ اس کو. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ والی یہ حدیث جو ہے، وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے نقل کی ہے، تو اس میں یہ زیادتی ہے کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، اور جب لوگوں سے تحقیق کی تو پتا چلا کہ انصار کے ایک صاحب کا یہ اونٹ ہے، تو میں نے اس شخص کو تلاش کیا، اور تلاش کر کے میں نے ان صاحب سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. کہا کہ وہ صاحب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان صاحب نے کہا کہ یہ اونٹ تمہارا ہے؟ جی ہاں. تو اس کی کیا حالت ہے؟ تو کہا کہ حالت تو کوئی خاص نہیں ہے، ہم اس سے کام لیتے ہیں، ہم اس سے کام کرواتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہم اس سے پانی کھینچواتے رہے، تو اس سے کام لیتے رہے، اس سے پانی کھینچواتے رہے، اونٹ پر سواری کی جاتی ہے، اونٹ پر سامان لادا جاتا ہے، اور اس زمانے میں اونٹ کے ذریعے کنوؤں سے پانی بھی نکالا جاتا تھا، بڑی بڑی ڈولیں ہوتی تھی، تو ہم اس سے کام کرواتے رہے، اس سے پانی کھینچواتے رہے، یہاں تک کہ اب یہ کام کاج اور پانی کھینچنے سے عاجز ہو گیا ہے، اب یہ کمزور پڑ گیا ہے. تو گزشتہ رات ہی ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں اسے ذبح کر دینا چاہیے، اور ذبح کر کے لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کر دینا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے. اب یہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور بوڑھا ہو جائے، اگر کوئی جانور کمزور ہو جائے اور جس مقصد کے لیے وہ جانور تھا اس مقصد میں وہ اگر کام نہیں آ رہا ہے تو اس جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں منع کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں منع کر کے کوئی شرعی حکم بیان نہیں کیا ہے کہ جس طرح میں اس اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے منع کر رہا ہوں، اسی طرح اس اونٹ کے بعد اب دنیا میں کوئی بھی جانور جو ناکارا ہو جائے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس اونٹ کی خصوصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ اس اونٹ کو ذبح مت کرنا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس اونٹ کے ذریعے ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا، تو یہ معجزہ والا اونٹ تھا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو تمہارا ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کا ارادہ ہے ایسا مت کرنا، اس کا خیال رکھو۔ تو ہماری اس حدیث میں یہ ہے کہ فجاء فتم من الانصار، یہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ تلاش کر کے اس کو لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ آئے تو کہا کہ انصار میں سے ایک نوجوان آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرا اونٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا تتقی اللہ فی ہذہ البہیمۃ التی ملکک اللہ ایاہا فانہ یشکو الی انک تجیعہ وتدئبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پھر تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس گونگے جانور کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے، اس لیے کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے تکلیف پہنچاتا ہے اور تو اسے تھکاتا ہے۔ یہ معجزہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اونٹ نے، وہ بل بلا رہا تھا تو گفتگو کی اس نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سمجھ گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کا ایک شعر ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، یعنی پوری دنیا میں آنے والے جتنے اونچے اونچے انسان ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالی شانہ نے جو جو کمال دیا تھا وہ سارے کمالات کا اللہ نے گلدستہ بنا کر محمد کی شکل میں دنیا میں بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جب آپ کے کمالات کو ڈھونڈتے ہیں دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں، تو آپ کے کمالات میں سے دو چار ابراہیم علیہ السلام میں نظر آتے ہیں، تو دو چار موسیٰ علیہ السلام میں نظر آتے ہیں، تو دو چار کسی اور میں نظر آتے ہیں۔ تو معجزات کا بھی یہی حل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ معجزات تو وہ دیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، بعض کمالات بھی ایسے دیے گئے ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، بعض معجزات ایسے دیے گئے ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی خصوصیت نہیں۔ نبی دنیا میں آتا تھا، جب تک زندہ رہتا تھا معجزہ باقی رہتا تھا، نبی کا انتقال ہو جاتا تھا معجزہ ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہے، اس وقت تک بھی بے شمار معجزات رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو قرآن مجید جیسا عظیم الشان معجزہ دنیا میں چھوڑ کر گئے۔
تو معجزات جو ہیں اللہ تعالی شانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, اور بعض معجزات ایسے دیے جو کسی کو نہیں, معراج والا معجزہ کسی کو نہیں ملا, اور جو معجزات دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے تھے وہ سارے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. بلکہ بعض معجزات جو ہیں جو دوسرے انبیاء کو ملے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعلیٰ درجے میں ملے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر پر لاٹھی مارتے تھے تو چشمے جاری ہو جاتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پیالے میں رکھی تو آپ کے جسم مبارک سے پانی بہنے لگا, پانی بہنے لگا. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پانی بہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے, اور جس سے کتنے لوگوں نے وضو کر لیا, تو کہا یہ زمزم سے بھی زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی شانہ نے پرندوں کی اور دوسرے جانوروں کی بولی سکھائی تھی. تو یہ معجزہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف مراحل پر ظہور پذیر ہوا. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ وہ اونٹ نے بات کی اور اونٹ نے شکایت کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اور تو اس کو تھکاتا ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ اونٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے کھلاتا بہت کم ہے اور کام بہت لیتا ہے, چارہ بہت کم ڈالتا ہے اور کام مجھ سے بہت لیتا ہے. اور ارشاد بھی کیسے فرمایا, فرمایا کہ اللہ افلا تتقی اللہ, کیا تو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا, اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتا اس گونگے جانور کے بارے میں. البہیمہ, یہ بہیمہ جو ہے وہ یہ ابہم یبہمو سے بنا ہے. تو بہیمہ کا مطلب یہ کہ وہ جو اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ نہ بتلا سکے. تو کہا یہ جو گونگا جانور ہے اس کے بارے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیری ملکیت میں کوئی غلام ہوتا یا تیرے انڈر کوئی نوکر کام کرتا اور اس کے بارے میں تو اتنا زیادہ خیال نہ رکھتا تو کم سے کم وہ بولتا تو صحیح کہ آپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں, تو آپ کو کم سے کم یہ خیال آتا کہ اگر میں اس پر وہاں بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ آدمی بے پرواہی کر سکتا ہے کہ یہ بولتا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راضی ہے, اور اگر اس کو تکلیف ہوگی تو یہ شکایت کرے گا, مجھے بتائے گا, خط لکھے گا, کسی اور کو کہے گا. اس کے بارے میں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے, اس کے بارے میں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو اور یہ گنگا ہونے کی وجہ سے اپنی تکلیف کا اظہار نہ کر سکے. اور پھر یہ کہ اللہ نے تجھے اس کا مالک بنایا, تیری ملکیت میں اللہ نے تجھے پہنچایا یہ اونٹ, اور یہ مسخر بھی اللہ نے کیا, ورنہ اتنا بڑا اونٹ تو کنٹرول کیسے کر پاتا. یہ جانوروں کو دیکھو کہ انسان کو دیکھ کر ڈرتے ہیں, یہ بلی جو ہے, بلی یہ اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو ہمارے بس کی نہیں ہے, یہ بلی ہمیں تو چیر پھاڑ کر جائے گی. یہ کتا جو ہے ہمیں وہ چیر پھاڑ کر جائے گا. بھینس ہے اگر یہ فیصلہ کر لے ہمارے اوپر حملہ کرنے کا, گائے ہے فیصلہ کر لے. لیکن دیکھو یہ بڑے بڑے جانوروں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے مسخر کیا ہے اور ان کے دل میں ہمارا رعب ڈالا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں اور ہمارے قبضے میں آ جاتے ہیں اور ہم جیسے کام کرواتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو کہا کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ نے اتنی بڑی نعمت تجھے دی کہ اس اونٹ کو مسخر کیا اور تیری ملکیت میں پہنچایا, تو اس نعمت کے بدلے میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے یا اللہ کی ناشکری کرنی چاہیے؟ تو اللہ کی ناشکری کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے, تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی فرما برداری کر کے اس کو راحت پہنچا کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا تتقی اللہ, کیا تو اللہ کی ناراضگی سے اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں ہے؟ اس چوپائے کے بارے میں, اس جانور کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے تیری ملکیت میں پہنچایا ہے, یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے تکلیف پہنچاتا ہے اور اسے تھکا دیتا ہے. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ جس ترجمت الباب کے نیچے یہ حدیثیں آئی ہیں اس میں کئی چیزیں بتلا رہے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بتلا رہے ہیں کہ الرفق بالدواب، چونکہ اس وقت جو ہے وہ سفر کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور اس زمانے میں سفر ہوتا تھا سواریوں کے اوپر، اور آج کل بھی بہت سے ملکوں میں سفر ہوتا ہے جانوروں کے اوپر، جانور سواریاں ہوا کرتے تھے، تو اس میں امام مصنف علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الرفق بالدواب بے، کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور وہ مراعات و مصلحتہا، اور ان کی مصلحت کی رعایت کرنی چاہیے، اور آگے ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتلا دی جو کہ اس حدیث میں آئی کہ وہ جواز الارداف علی الداب بتے، کہ جانور پر اپنے پیچھے ایک شخص کو دو شخص کو بٹھانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ اذا کانت تتی کو ذالک، بشرطے کہ وہ جانور اس کی طاقت رکھتا ہے، تو جانور اگر دو کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس پر دو کو نہیں بٹھانا چاہیے، ایک ہی کو بیٹھنا چاہیے، اور اگر جانور دو کی طاقت رکھتا ہے تو دو بیٹھے، تین کی طاقت رکھتا ہے تو تین بھی بیٹھ سکتے ہیں، دبلے پتلے تین آدمی ہیں اور جانور تگڑا ہے تو تین بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور پھر جو ہے ایک اور بات کہ وہ امرو من قصر فی حق گیا بال قیام بھی حق گیا، اور اس شخص کو جو جانوروں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے اس کو جانوروں کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم کرنا، تو اس حدیث کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں آ گئی کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کے مصالح کی نگرانی کی جائے، اور جانور کے اوپر ایک سے زائد آدمی اگر جانور کو قدرت ہے تو بیٹھ سکتا ہے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے کوتاہی کرتا ہے جانوروں کے حقوق کے معاملے میں تو اس کو حکم کرنا چاہیے کہ جانوروں کے حقوق ادا کریں۔ اب اس ترجمۃ الباب کی ایک مختصر سی آخری حدیث رہ گئی ہے، اسے سناتے ہیں۔ وَعن انس رضی اللہ عنہ قال كنا اذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، رواه ابو داود باسناد على شرط مسلم، وقوله لا نسبح اي لا نصلي النافله، ومعناه ان ما حرصنا على الصلاه لا نقدمها على حتى الرحال واراحه الدواب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی منزل پر پڑاؤ ڈالتے تھے لا نسبح، تو ہم نفل نماز میں مشغول نہیں ہوتے تھے، حتی نحل الرحال، یہاں تک کہ ہم کجاووں کو نہیں کھول دیتے تھے، کجاووں کو کھول کر نہیں اتار دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران جب کسی جگہ پر ہم جرنی کو بریک کرتے تھے تو دل ہمارا یہ چاہتا تھا کہ ہم نفلوں میں مشغول ہو جائیں، اور اس زمانے میں جو دستور تھا سفر کا وہ یہ تھا کہ صبح کے وقت سفر ہوتا تھا، ٹھنڈک میں سفر ہوتا تھا، تو تقریباً نصف النہار سے پہلے پہلے جو ہے جرنی کو بریک کرتے تھے، نصف النہار سے پہلے پہلے، سورج طلوع ہوتا تھا اس وقت سے لے کر سورج کے سر پر آنے تک کا جو فاصلہ ہے اس کے بیچ میں کہیں رکتے تھے، اور یہ چاش کا وقت ہوتا تھا، اس سے کہ اب جو ہے نو بجے ساڑھے نو بجے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ نو بجے ساڑھے نو بجے گرمی کی شدت اب ہو رہی ہے تو جرنی کو بریک کرتے تھے، اور پھر جو ہے سفر نہیں کرتے تھے جب تک کہ سورج ڈھل کر ذرا ٹھنڈک نہیں ہو جاتی تھی، یعنی سورج کے ڈھلنے کے ایک دو گھنٹے بعد تک پھر سفر نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ جب یہ منزل کرتے تھے تو ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ چاش کا وقت ہے تو ہم چاش کی نماز پڑھ لیں، تو کہتے کہ نہیں، سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں کی فکر کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے، جانوروں پر جو سامان اور کجاوے ہیں ان کو ہم پہلے اتاریں، تو ہمیں تو نماز کی بہت ہرس ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم جانوروں کا پہلے خیال کرتے تھے، اس لیے کہ جس نبی کے ہم شاگرد تھے ان کی تلقین یہی تھی کہ ہم سے کسی ادنا مخلوق کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو دیکھو یہ امت تشکیل دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ وہ تربیت ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی تھی. اور بھائی کتنی تکلیف ہوتی, دو رکعت چار رکعت پڑھنے میں اگر پانچ دس پندرہ منٹ گزر جاتی تو دس پندرہ منٹ تک تو اور بھی اگر اس کو چلاتی تو چل لیتا سفر میں بھی کھڑا رہتا, لیکن ادنا تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جانوروں کو پہنچا دی, جو جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے اور جن کو یہ سکھایا گیا تھا کہ جانوروں کو تکلیف نہ پہنچائے, وہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اس لیے اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ اسلام ظلم سکھاتا ہے, اسلام تشدد سکھاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان یا مسلمانوں کی کوئی جماعت دین کے احکام اور اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر معصوم لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے یا مسلمان ایسے ہوتے ہیں, یہ اسلام پر ظلم ہے اور مسلمانوں پر ظلم ہے. چند حضرات کی وجہ سے, چند افراد کی وجہ سے جو غلط کام کرتے ہیں, اسلام کو داغدار کرنا, مسلم امت کو داغدار کرنا, یہ اسلام پر ظلم ہے اور مسلمانوں پر ظلم ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور اس حدیث سے جو ہے, نہ ہمارے پاس اونٹ ہے, نہ گھوڑے ہیں, نہ گائے ہے, نہ بھینس ہے, نہ جانور ہے, اس حدیث سے ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سے ایک مرتبہ کہیں سفر کر کے گئیں, ان کی کوئی ضرورت تھی, تو مجھے یہ کہہ کر کے گئیں کہ مرغیوں کو دانا وقت پر ڈالنا, یہ کام میں کر لیتی تھی لیکن میں اب گھر سے جا رہی ہوں تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے, انشاءاللہ کریں گے, لیکن یہ حضرت کی روٹین میں نہیں تھا. حضرت بھول گئی اور حضرت مدرسے چلے گئے, خانقاہ چلے گئے, اور روزانہ کی روٹین کے مطابق اپنے کام میں لگ گئے. اب وہ مرغیاں بھوکی ہیں, تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں جس کام کو شروع کروں اس کام میں اللہ کی طرف سے کوئی فیضان ہی نہ ہو, تفسیر لکھنا چاہوں تو دو لفظ ذہن میں نہ آئے کہ میں لکھوں. تو سوچا کہ آج شاید تفسیر کی طرف دل چل نہیں رہا ہے, تو یہ تفسیر کی جگہ پر, تفسیر کے سلاٹ میں کچھ فتووں کا جواب لکھ دوں. کہا کہ سوال پڑھتا ہوں لیکن جواب کوئی ذہن میں نہیں آتا. تو میں نے سوچا کہ چلو تعلق رکھنے والے مریدین جن کے خطوط آئے ہیں تو میں کچھ سلوک کا کام کر لوں, ان کے اصلاحی جوابات دے دوں. کہا کہ اس میں بھی ذہن نہ چلے, فیضان رک گیا. کسی کو تکلیف پہنچانے کا کتنا نقصان ہوتا ہے وہ سوچے, فیضان رک گیا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو بہت غور کرنے لگے, اپنا محاسبہ کرنے لگے, لیکن کوئی بات ذہن میں نہیں آئی. تو رجوع اللہ کیا, دو رکعت نماز پڑھی اور بہت گریا و زاری کی, اور اللہ سے کہا کہ یہ اللہ آپ نے چونکہ فیضان بند کر دیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو آپ اس غلطی کو میرے اوپر کھول دیجئے تاکہ میں اس غلطی کو درست کر لوں, توبہ کر لوں. تو کہا کہ بہت رونے دھونے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دل پر القا کیا کہ جب تم دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت آپ سرکاری ملازم ہوتے ہیں, آپ سول سرونٹ ہوتے ہیں, آپ اس وقت میرا کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, اور آپ کی وجہ سے میری چند مخلوق اس وقت بھوک کی وجہ سے پریشان ہے, تو میں آپ سے میرا کام کیسے لے سکتا ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تب وہ ذہن میں بات آئی کہ او ہو, وہ جو مرغیاں ہیں جن کو دانے ڈالنے باقی ہیں اس کی وجہ سے یہ فیضان رک گیا. تو ہماری زندگیوں میں ایذا ہے, لوگوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں چلتے چلتے ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ ہم نے کس کا دل کتنا توڑا ہے. ہمیں لوگوں کو تانا دینے کی عادت ہوتی ہے, چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے, فکریں کسنے کی عادت ہوتی ہے. گھروں میں ہماری بیویاں ہم سے پریشان, ہمارے بچے ہم سے پریشان, ہمارے ماں باپ ہم سے پریشان, ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان، ہمارا ساتھی ہم سے پریشان. تو پتہ نہیں ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے کتنی کتنی برکتوں کے دروازے ہماری زندگیوں میں بند ہوئے ہوں گے اور اس وقت بھی بند ہوں گے. اس لیے کوشش اس بات کی جائے کہ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے تو ہم ان سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ جو ہے اس بات کا پورا خیال ہم رکھیں کہ ادنا مخلوق کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے. اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن میں جو ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، ابرار لوگ جو ہیں نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے جنت میں، اور اس کی پھر آگے پوری تفصیلات ہے کہ کیسی جنت ان کو ملے گی. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ابرار کیسے پتا چلے گا کہ یہ ابرار ہیں، اس کی کیا سائنز ہے. تو کہا ایک سائن یہ ہے کہ لا یؤذون الذر، کہتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو جب یہ کیفیت ہو جائے کہ مجھ سے ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے تو سمجھو گے میں جو ہے وہ اللہ نے مجھے ابراروں میں شامل کر دیا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك علما نافعا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم.